کلاب ہو چکی تیار مولا
جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق من أحمد وفي الأرض من أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل أهل بيتي كمثل سفينة فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق الأهواء صبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجز دعا ہے کہ آپ کی اس مجلس سے عذاب تشریف آ رہی اور یہاں پر بیٹھنے کو آپ کی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے روحانیت اور اذہان کی تدبیر کا ذریعہ تھا. ہم اکثر اہل بیت کی مجالس میں جو چیزیں سنتے ہیں وہ یا ذکر فضائل ہے یا ذکر مسائل. عام طور پر خطبات میں یہی کام کرتے ہیں, لوگوں کو بھی یہی توقع ہوتی ہے کہ ہم ایک طرف ذکر فضائل سنیں اور دوسری طرف ذکر مسائل. اگرچہ یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام ان کے مرتبے اور ان کے حوالے سے قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان پر مکمل پردہ نہیں لایا جا سکا, اور اب بھی ضرورت ہے کہ فضائل محمد و آل محمد سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا جائے اور مسائل سے پردہ اٹھا کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ جن کا اتنا اعلیٰ مقام ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا. یہ دونوں اس وجہ سے بڑے ہیں کہ ایک طرف مقام اہل بیت کو بیان کر اور دوسری طرف ان کے ساتھ جو ناروا سلوک امت نے کیا ہے اس ناروا سلوک کو بیان کر کے ان کی حقیقت پر اقلیت سے لوگوں کو آشنا کیا جائے. اصل دنیا سے یہ تو شاہ معرفت اہل بیت کا وہ انمول ذریعہ ہے کہ اگر اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ عزاداریاں منعقد کی جائیں تو یقین جاری ہے. یہ میں اپنے تجربات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء ایک نئی امت کی تشکیل میں وہ کام کرتی ہے جو ایک بنجر زمین کو زرخیز بنانے میں پانی کے بار بار کرتا ہے. عزاداری کو اتنی طاقت ہے, ذکر اہل البیت میں اتنی توانائی موجود ہے کہ انسان کے بنجر قلوب میں یہ زندگی کی حرارت دلا سکے, انسانوں کے بنجر اذہان کو سوچنے پر, سمجھنے پر اور ان ہستیوں سے جڑنے پر مجبور کر سکے. یہ توانائی عزاداری سید الشہداء پر موجود ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کے انعقاد کا مقصد بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے جس حساب سے عزاداری سید الشہداء کے جو ہیروز ہیں, جن کی عزاد ہم منا رہے ہیں, ان کے مقاصد زندہ ہو سکے. اگر انہی کی عزادیں ان کے مقاصد ذبح کیے جائیں تو وہ عزاداری نہیں ہے بلکہ دکانداری ہے. اگر ان کی عزاد اور ان کے ذکر کی مجالس ہو لیکن اس کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ ہم انسانوں کے دلوں کو ان سے جوڑ کر ان دلوں میں زندگی کی حرارت دلا سکے, نفرتیں پیدا کر دیں اور انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیں, ایک دوسرے سے توڑ دیں, تو پھر وہ عزاداری نہیں ہے. اس لیے کہ عزاداری ایک اور چیز ہے, عزاداری مقدمیت ہے, عزاداری نور ہے, عزاداری روشنی ہے, عزاداری ہدایت ہے, عزاداری سچائی کے رستے کا انتخاب ہے, عزاداری مظلوم کی حمایت ہے اور ظالم سے نبض آزما ہونا ہے, عزاداری حکم خدا کے احیاء کا نام ہے, عزاداری دین خدا کو امت کے درمیان دوبارہ سے زندہ کرنے کا نام ہے, عزاداری نماز کو اس کی روح کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے, عزاداری حج کو اس کی روح کے مطابق معاشرے کے اندر زندہ کرنے کا نام ہے, عزاداری امر بالمعروف کا نام ہے اور نہی عن المنکر کا نام ہے, عزاداری تولا کا نام ہے اور قدرت سے تولا کا نام ہے. جب آپ ایک طرف فضائل پڑھتے ہیں تو یہ تولا ہے, دوسری طرف مسائل پڑھتے ہیں تو یہ تولا ہے. تولا اور تولا گالیاں نہیں ہے, تولا اور تولا کسی کی توہین نہیں ہے بلکہ حق سے جڑنے اور ناحق سے اپنی بیزاری کا اعلان ہے. لہذا اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ عزاداری سید الشہداء آیا اس کی روح کے مطابق منعقد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر عزاداری, میں نے یقین سے کہہ رہا ہوں, دوبارہ آپ سے کر لو کہ عزاداری اگر پاکستان کی سرزمین میں, ہندوستان کی سرزمین میں, باقی سرزمینوں میں اپنی روح کے مطابق اس طرح جس طرح اہل البیت چاہتے ہیں اگر منعقد ہو تو بہت کم عرصے میں معاشرے کے وہ تمام طبقات جن کے اندر عقیدہ کوئی نہ ہو لیکن انسانیت زندہ ہو وہ حسین کے ساتھ جڑنے پر مجبور ہو جائے. جیسے میں نے عرض کیا, عزاداری سید الشہداء صرف ایک رسم نہیں ہے. ہم عام طور پر اگر ایک عام انسان سے پوچھیں, ایک عام پاکستانی مسلمان سے پوچھیں یا انٹرنیٹ پر جو لوگ سرچ کرتے ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کو کھولے میں رہتے ہو, تشیع کی شرح پوچھیں, انہوں نے چند چیزیں بیان کریں جن میں ایک عزاداری سید الشہداء. اگر آپ ایک عام شیعہ سے بھی پوچھیں کہ شیعوں کی شناخت کیا ہے تو وہ کہے گا कि 10 दिन गुलाब हुसैन पर रोना, इसका मतलब यह है कि हम फिक्री तौर पर अपने आप को उस मकान तक पहुंचा न सके जिस मकान तक हुसैन इब्ने अली हमारा हाथ थाम के हमें पहुंचाना चाहते हैं। चढ़ने के बाद इंसान बुलंदियों की तरफ सफर शुरू करता है और उन बुलंदियों के सफर में इंतहा उसकी खुद हुसैन इब्ने अली की ज़ात है कि इंसान इतना ऊंचा होता चला जाए कि अपनी इस खाकी मादी जमीनी और इस नासूती दुनिया की जिंदगी में इतना बुलंद हो जाए कि हुसैन इब्ने अली से जुड़ जाए। यह आजादी का सफर है, यह आजादी का फल है, यह आजादी का नतीजा है और आजादी इसकी महदूदियत में करनी आती। आजादी सोचों को बंद नहीं करती, आजादी इंसान की आंखों पर पर्दा नहीं डालती, बल्कि आजादी सैयद शहदा जहनों को जिला अता करके सोचने के अंदाज में वसत पैदा करके दिल के अंदर गुंजाइश पैदा करके हत्ता दुश्मन तरीन अफराद को भी हुसैन इब्ने अली से जोड़ने का मैदान तैयार कर दिया। इसलिए आजादी को समझने की जरूरत है। आज जिन हालात में हम आजादी मनाते हैं अगर आप पाकिस्तान के आबाद है लगता यह है कि आजादी नहीं हुआ बल्कि ये कोई ऐसा तूफान आ रहा है जिसकी वजह से 25 करोड़ आवाम डिस्टर्ब हो या हर तरफ बोझ हर तरफ असहारा हर तरफ बदअमली का खौफ हर तरफ नीतीश हर तरफ परेशानी क्यों? इसलिए ऐसा माहौल पैदा करके आजादारी की रूह से हमें दूर करने की बाकायदा कोशिश की गई है अपनों की तरफ से भी और गैरों की तरफ से। वरना आजादारी कहां चढ़ना सिखाती है, आजादारी कहां लड़ना सिखाती है, आजादारी कहां इख्तलाफ सिखाती है, आजादारी कहां चुगलखोरी सिखाती है, आजादारी कब भाइयों को भाइयों से लड़ाती है, आजादारी कब एक मोमिन को दूसरे मोमिन से लड़ाती है, आजादारी कब हत्ता किसी मुसलमान के माल जान इज्जत नामोश को नुकसान पहुंचाने के लिए जरा बराबर आपको उकसाती है? कहीं ऐसी कोई चीज आजादारी में तो नहीं है? आजादारी तो वो चीज है जिसमें आप जब करबला को बयान करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को बयान करते हैं तो असर आशूर हुसैन इब्ने अली का वो किरदार आप बयान करते हैं जो उससे पहले और उसके बाद आपको तारीख बशरियत में कहीं नजर नहीं आती। वो चीज आप बयान कर रहे होते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सब शहीद हो गए लश्कर को मुखातब करके उनको हिदायत की दावत देते हुए हुसैन इब्ने अली लड़ाते हैं। क्या मतलब ऐसा? यानी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इंसान को अल्लाह से जोड़ने का जो हदफ है उस हदफ में न कोई नबी पीछे हटा न कोई नबी का वारिस वली पीछे हटा। आजादी उस हदफ को जिंदा करने का नाम है, यानी इंसान को अपने रब से जोड़ने का। यानी इंसान वो इंसान जो गुमराह हो चुका, वो इंसान जो राह से बेराह चला गया, वो इंसान जिसकी फिक्र कहीं और मशगूल हो गई, वो इंसान जिसके दिल में अल्लाह की जगह शैतान ने बसेरा कर लिया, उसको मुतवज्जे करने अल्लाह की तरफ और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने का जरिया हुसैन इब्ने अली की मज़लूमियत है। इसी जो बात समझने की वो ये है कि आजादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, एक कल्चर नहीं है, बल्कि एक दस्तूर हयात है, जिंदगी का उसलूब है, दीन की हिकमत है और अल्लाह की मशीयत है। मैंने ऐसे ही जुमले नहीं कहे, आप सोचने की दावत दे रहा हूं।
انسان کو زندہ کرنے کا اس منگا ہے. وہ انسان زندہ نہیں ہے جو اپنے سامنے ظلم ہوتا ہوا دے دے اور آنکھ بند کر کے اپنا پیٹ پالنے میں مصروف ہو جائے. وہ چلتا پھرتا لاشا ہے. عزاداری سے شہدا اس چلتے پھرتے لاشے کے اندر شعور کی حیات بچ کر اس کو زندگی عطا کرنے کا کام ہے. اس لیے عزاداری صرف رونا نہیں ہے, عزاداری صرف ایک کلچر نہیں ہے کہ سال کے چند دن آپ نے رونا دھونا مچایا, رونے سیاہ لباس پہنا اور کچھ خاص رسومات انجام دینے کے بعد آپ بعد میں جب عزاداری سے باہر نکلے تو بڑی ذمہ ہو گئے, اب آپ آزاد ہیں. نہیں, عزاداری میں سید الشہداء 363 ایام 363 راتیں حسین ابن علی سے جڑ کر ان کے میدان میں کھڑے ہو کر وقت کے یزیدوں کو حسین کی طرح سے چیلنج کرنے کا نام ہے.
کیونکہ حسین ابن علی
ظاہر 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئے. حسین ابن علی فکر کا نام ہے, حسین ابن علی عقیدے کا نام ہے, صرف ایک فرد نہیں. حسین ابن علی ایک کردار کا نام ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی خاتم تک اور نبی خاتم سے لے کر امام زمان تک اور امام زمان کے اس عالمی حکومت تک اس پورے عرصے میں اگر کوئی فکر کردار کا روپ دھار دھار کر کوئی فکر کوئی سوچ کردار کے روپ میں ڈھل کر انسانی معاشرے کو زندگی دے سکتا ہے تو اس کا نام حسین اور اس کا نام عزاداری حسین.
لہذا
امام حسین علیہ السلام کو اور عزاداری سید الشہداء کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے عرض کیا فضائل اور مسائل.
ہم جب بعض اپنے خطبہ کو دیکھتے ہیں بعض سارے فضیلتوں کو بیان کرنے میں وہ زمین اور آسمان کے خلاف بلا دیں گے اور مسائل بیان کرنے میں بھی زمین اور آسمان کے خلاف بلا دیں گے.
نہ ادھر اعتدال اور حق اور سچائی کا خیال رکھیں گے, نہ ادھر اعتدال اور حق اور سچائی کا خیال رکھیں گے. ادھر ان روایات کا سہارا لیں گے جن کو خود آئینہ جھٹلاتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے لاہور میں ہے, چونکہ میں نے واہ واہ بٹورنا ہے, اس لیے میں وہ چیزیں تلاش کر کے معلوم ہے جو شاید 1000 راویوں میں سے کوئی ایک نظر کرے باقی رد کر دے. لیکن چونکہ میری دکان سے چمکتی ہے اسی کو میں زیادہ لے رہا ہوں.
اور دوسری طرف جب ان پر مسائل کے ذکر کی بات آئے گی تو پھر ایسی چیزیں میں لے آؤں گا جو ان فضیلتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی مطابقت نہیں رکھتی,
ان کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے, ان کے وقار کے بھی خلاف ہے, ان کے مقام کے بھی خلاف ہے, ان کی عظمت اور غیرت کے بھی خلاف ہے. لیکن میں مسائل میں لوگوں کو روانے اور آنسو بٹورنے کے لیے ہر طرح کا ظلم اور جفا اہل بیت پر کر گزروں گا تاکہ ہم آنسو بٹور سکے اور دکان چلا سکے.
دونوں طرف کا ظلم ادھر فضائل کے نام پر اور ادھر مسائل کے نام پر. اگر آپ تحقیق کریں تو دونوں چیزوں کی آپ بھرپور تعریف کریں. تھوڑی دیر کے لیے اگر تحقیق کریں, میں مثالوں میں نہیں جاتا, میں صرف اس وقت آپ نے پوری کچھ دیر آپ کے سامنے لے آؤں گا. اس کی جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے دین کو سمجھیں. دین کیا ہے؟
اگر دین کو سمجھیں تو دین کے حادیوں کو بھی سمجھیں گے کہ دین کے یہ حادی اس دین کے مالک وارث اور محافظ کی حیثیت سے ان کو کیسا ہونا چاہیے.
جب ہمیں یہ سمجھ گیا کہ دین کے وارث کو ایسا ہونا چاہیے
تو اس کے بعد پھر اس دین کے وارث کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم نہ ادھر لڑکیں گے نہ ادھر,
نہ ادھر ہم ان کے حوالے سے ایسی باتیں کر گزریں گے جن کا ان کی اس پاک دور اور اعلیٰ ترین مرتبے اور مقام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ ہی ادھر مسائل کے میدان میں ایسی جھوٹی چیزوں کا سہارا لیں گے جن کا ان کی اس حیات طیبہ ان کے مقام ان کے مرتبے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں. دونوں چیزوں میں ہم اشتراک کریں گے. ذرا دیجیے محمد اللہ
اگر حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی نبی کریم کی, یہ کوئی معمولی حدیث تو نہیں ہے کہ اگر میں نجات کے ظاہر تک پہنچنا چاہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اہل البیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤں.
کشتی پر سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو پھر منزل کا تعین آپ نہیں کرتے, کشتی کا نام خدا کرتا ہے.
اب آپ اپنی مرضی نہیں چلاتے, جو مرضی آپ کے پائلٹ کی ہے, کشتی بان کی ہے, اسی کے مطابق آپ کو زندگی نظر کرنی پڑتی, اس کے بتائے ہوئے اصول آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں, اس کے ان تمام پروٹوکولز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ کیسی کشتی ہے جس میں ہر وقت اپنی مرضی چلاتے ہوئے کہہ رہے میں نگاہ کے رستے پہ ہوں تو میرا دین میرا ہوٹل کا دین ہے, اپنی مرضی لیکن دین میرا ہوٹل کا, مرضی میری کشتی اہل بیت کی, تفسیر میری لیکن منزل ان کی بتائی گی, اس منزل اور میری تفسیر میں بہت مشکل ہو لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھوں کہ میں بھی نجات یافتہ ہوں تو جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ بھی نجات یافتہ.
اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہی نجات کا سبب ہے,
سوار ہوئے بغیر رائے زنی کرنا نہیں. اس لیے حسین بن علی دو حیثیتوں سے ہمارے سامنے ہیں اس حدیث کے مطابق.
اگر ہمیں ہدایت چاہیے
تو ہدایت کے سورج کا نام, چراغ کا نام, روشنی کا نام حسین بن علی, وہ رہنمائی فرمائے کہ رستہ یہ ہے اور رہنمائی کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی حسین بن علی ہے, اور پھر اس روشنی کے مطابق اپنی منزل کی طرف سفر کے لیے جس سواری کی ضرورت ہے وہ سواری بھی انہیں کی بتائی ہوئی سواری ہے. اس میں جب تک سوار نہ ہو کنارے پر کھڑے رہے, کھڑے رہ کر ہم کبھی بھی اس کشتی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے.
اس لیے اس کشتی میں سفر کرنے کے لیے ہماری روح کو,
ہماری فکر کو, ہماری سوچوں کو کشتی بان کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑے گا.
کربلا میں اور کربلا سے لے کر دمشق تک اور دمشق سے بعد میں واپس کربلا اور یہاں سے مدینہ تک جو کچھ اہل بیت کے ساتھ پیش آیا ہے
اس کا آپ مطالعہ کریں, آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ وہ تھے جو کشتی میں لینا چاہتے تھے, کچھ لوگ وہ تھے جو کشتی سے تو محبت کرتے تھے لیکن سائڈ پر کھڑے ہو کر صرف آنسو بہانے کو اپنی نجات کر رہے ہیں سمجھتے تھے,
اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کشتی پر سوار ہو کر اپنی پوری ہستی قربان کی لیکن ہمیشہ کے لیے اندر ہو گئے, زندہ ہو گئے.
آج ان میں ایک ذرہ پر اتنی دی نہیں آ رہی
ہے. بننے کے لیے کشتی میں سوار ہونا ضروری ہو,
اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے صرف آپ کو ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آج بھی حسین کی کشتی موجود ہے, آج بھی موجود ہے, آج بھی ہر کا رستہ موجود ہے, ہر کی ضرورت ہے, آج بھی وہ منزل موجود ہے.
اس کو صرف تاریخی واقعے کے تناظر میں نہ دیکھیں. میں نے اپنے ان جملے میں بات عرض کی تھی کہ یہ مشیت خدا بھی ہے, کربلا عزاداری سید الشہداء مشیت خدا بھی ہے. مشیت خدا کا کیا مطلب ہے؟
خدا کا ارادہ تھا کہ کربلا واقع ہو,
ارادہ خدا تھا کہ کربلا برپا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین بنی نوع بشر کی نجات کا ذریعہ ہے
اس دین کی نجات تب ممکن ہے جب حسین جیسی ہستی کا حکم بڑھے.
جب تک حسین کا حکم نہ بڑھے اس وقت تک
اس دین کو نجات نہیں مل سکتی, اور اس دین کو جب تک نجات نہ ملے اس وقت تک اس دین پر عمل کرنے والے نجات نہیں پا سکتے. اسی لیے ارادے ارادیا ہے, ارادے خدا.
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ موجود تھے, فرمایا کہ چچا جان کو کیسا وقت ہوگا جب آپ کے بچے میرے بچوں کو قتل کریں گے؟ تو حضرت عباس پریشان ہوئے, کہا کہ اے رسول خدا کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں
ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں میرے بچوں کو قتل کریں. جب یہ فرمایا تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں خود کو عقیم کر لوں, اپنے بچوں سے کہوں وہ عقیم ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہماری نسل ہی آگے نہ بڑھے کہ آپ کے بچوں کو ہماری اولاد کے قتل کرے. فرمایا نہیں, یہ دور ہے عزم میں لکھا جا چکا, یہ ہونا ہے. کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ مشیت خدا نہیں ہے. مشیت خدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قتل میں نقصان اہل بیت کا ہے, لیکن اس نقصان کے نتیجے میں بنی نوع بشر کا فائدہ بھی ہے, نجات بھی ہے. بنی نوع بشر کا اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض اوقات ایک فرد اتنی بڑی قربانی دیتا ہے اور اس کی ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ایک پوری امت کو اللہ تعالیٰ مطالعہ میں جاتا ہوتا ہے, ایک پوری امت کو. اس کی مثال حضرت یوسف کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا ہوا, قرآن پڑھی اور ان کے پورے واقعے کو پڑھی. حضرت یوسف کو ایک نبی کے بیٹے, کائنات کی حسین اور جمیل ترین ہستی, حضرت یوسف اپنے والد سے جدا ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلی مصیبت, کوڑوں میں پھینکے جاتے ہیں, دوسری بڑی مصیبت, غلام بنائے جاتے ہیں, تیسری بڑی مصیبت, والد بڑے ہو کے نابینا ہو جاتے ہیں, چوتھی بڑی مصیبت مصیبت ہے. اور اس غلامی کے دور میں ایک لمبی زندگی ان کی ہو جاتی ہے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. عزیز مصر کی بات پہنچتے ہیں, وہاں پر بھی ملازم بن کر زندگی گزارتے ہیں, نوکر بن کر زندگی گزارتے ہیں, ایک بڑی مصیبت ہے. پھر قید میں چلے جاتے ہیں اتنے لمبے عرصے تک, 7 سال, وہ ایک اور مصیبت ہے. خود اوپر الزام لگتا ہے کہ حاکی طور سے, وہ ایک اور مصیبت ہے. جبکہ یہ ہستی پاکیزہ ترین ہستی, پاکیزہ ترین ہستی, لیکن ان تمام مصیبتوں سے یہ کے عبادت دی گئے گزرتے رہتے ہیں, لیکن کہیں پر لب پر شکوہ نہیں آتا, کہیں لب پر شکوہ نہیں آتا, کہیں یہ نہیں کہ میرا جرم کیا تھا جو مجھے اتنی ساری مصیبتوں کا گزرنا پڑا. یہ انبیاء کا شیوا ہے, یہ اللہ کے پاک باز ترین بندوں کا شیوا ہے. یہ یہی شیوا جس کے وارث حسین ابتدائی ہے, جس کے وارث احمد بیت ہے. اس لیے بعض اوقات احمد بیت کو ان مسائل کے مقابلے میں بعض ایسی چیزوں سے موجود کر دی جاتی ہے جن کو سننے کے بعد انسان سوچ رہے گی, اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اپنے ایمان ہو اور اس کو اس طرح کی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا جیسی حرکت ہمارے بعض لوگ اس کی نسبت دیتے ہیں. ہم میں سے ہم نے یہ کیا ہو گیا, نہیں بھائی, وہ ہماری طرح بے صبر نہیں تھے, وہ صبر کا پہاڑ تھے, وہ ایمان کا مجسم نمونہ تھے. ان کا پورا وجود ایمان سے لبریز تھا, ان کا پورا وجود یقین سے لبریز تھا, ان کے پورے وجود میں اللہ کی تمام وہ اعلیٰ ترین صفات جنگر تھی. جب وہ صفات جنگر ہو, زندگی میں دش نہ ہو, کمزوری نہ ہو, تو کیسے عملی میدان کو کمزوری دکھا سکتے ہیں؟ عملی میدان میں کمزوری کا تعلق آپ کے اندر موجود اس کناری صفت میں کمزوری سے نہ ہوتا ہے. اگر آپ کا صبر کمال پر ہے تو عملی میدان میں اس کا مظاہرہ بھی کمال پر ہوگا. اگر آپ کی غیرت کمال پر ہے تو عملی میدان میں اس غیرت کا مظاہرہ بھی کمال پر ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں پاکیزگی کمال پر ہے تو آپ کی زندگی کی راتیں اور ایام بھی اپنی پاکیزگی, تقوی, خدا خوفی, دنیا, عبودیت اور بندگی کے لحاظ سے اس کمال پر نظر آئے گی. زندگی جہاں نقص ان صفات میں ہوگا آپ کے عمل میں بھی وہی کمی نظر آئے گی. تو کیا ایک طرف ہم اہل بیت کے ان کمالات کا تذکرہ کریں اور دوسری طرف ان کے اس طرح کے مسائل اور مصیبت میں عدم صبر اور عدم برداشت کا ایسا نمونہ پیش کریں جس سے ان کی توہین معلوم آئے؟ یہ اہل بیت کی تعریف نہیں ہے, یہ تنقید ہے. لہذا دونوں طرف ان چیزوں کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت یوسف کو دیکھ لیجیے, حضرت یوسف کے پاس مصری کے بغیر 20 سال مسلسل ان مشکلات پہ رہے،
20 سال مسلسل،
ان 20 سالوں کی مسلسل مشکلوں اور مشقتوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف کو وہ مقام عطا کیا کہ ان کی برکت سے ان کے وہ بھائی جو جرمنی ہو چکے تھے اپنے ہی بھائی کے قتل کا ارادہ کر کے وہ توبہ کر کے واپس آئے اور جرمنی سے جا پائے۔
چھوٹی باتیں ہیں،
ان کے والد کو نئے سرے سے آنکھیں ملی،
چھوٹی بات نہیں آئے۔
مصر اس زمانے کی نسلی ریاست جو آج کے مصر سے بہت بڑا ہونا چاہیے قائلتاً، چونکہ اس وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ مصر کی اتنی بڑی حکومت تھی تو دو چار ہی حکومتیں تھیں، ان میں اگر آپ دیکھیں مصر ایک بہت بڑی ریاست، اس پوری ریاست میں تمام عوام جس قحط کا، تنگدستی کا اور رزق سے محرومی کا شکار تھے، ان تمام لوگوں کو نجات ملی اس دور افلاس اور امتحان سے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک یوسف کی وجہ سے۔
ایک یوسف امتحان سے گزرے ہیں، لیکن ایک یوسف کیا گزرے؟
پوری امت کو نجات دلانے اور اس مصیبت سے نکالنے کا سبب بنے۔
حسین کو رہے ہزاروں حسن یوسف کا مرقع، حسین کو رہے حسین وہ ہے جو وارث انبیاء ہے۔ ہم جب زیارت بادشاہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک
کسی میں وارث ہے؟ کیا وہ انبیاء کی دولت پیدا کی زمینیں امام حسین کو ملی تھی؟ کیا ان کی ریاست اور ان کی سلطنت امام حسین کو ملی تھی؟ نہیں، کسی میں ریاست ہے اوصاف میں، کمالات میں، اللہ کے دین کی حفاظت میں، شعور میں، ارادے میں، نظریے میں، عقیدے میں، عمل میں اور اللہ کی بندگی اور عبودیت میں۔ حسین اتنے نہیں، باقی تمام ان انبیاء کی ان صفات کا اپنے زمانے میں اکثر ہندی میں میدا لے کر بلا رہے واحد وارث بھی ہے اور مذہب بھی ہے۔
مجھے وارث صفات انبیاء ہے
ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے،
کس طرح کا ان کا بہیویئر ہونا چاہیے،
کس طرح کا ان کا انداز تحفظ ہونا چاہیے، کس طرح ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کس طرح ان کو اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔
حسین ابن علی کی اس تاریخ کو جب انسان پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ اس تاریخ سے گزر کر پھر حسین کی ذات سے متصل ہوتا ہے۔
جو انسان متصل ہو جائے اس کی فکر میں وہی کربلا کی مسرت آ جاتی ہے،
اس کی روح کو وہ مسرت آ جاتی ہے۔
میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی چونکہ مشیت ہے اس لیے اس مشیت کے باعث سے ایک تشریحی دنیا کی وسط تشریحی دنیا کی اور دوسری تکوینی دنیا کی، دونوں میں اللہ کی مشیت کا بنا دیا ہے۔ دونوں میں تشریحی دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا، یہ حق کا پرچم ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، یہ حق کا چہرہ ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، اس حق کے پرچم کی طرف آؤ گے تو نجات پاؤ گے، یہ کشتی نجات ہے، آگے سوار ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے، اگر اس کشتی میں سوار ہو کر کشتی باندھ کے پیچھے پیچھے چلو گے تو نجات کے ساحل تک پہنچ جاؤ گے، یہ علامت ہے، اس علامت سے جڑ جاؤ،
صرف اسے فیزی میں نہیں تا قیام قیامت۔
اس لیے روح ہے حسینی، جس طرح 61 ہجری میں ہے آج بھی ہے، تشیع اس روح ہے حسینی کا نام ہے، لہذا تشیع اگر ہے تو پھر اس کے اندر کربلائیت ہے، اور اگر کربلائیت اس تشیع کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ تشیع ہو سکتا ہے شامیوں کی تشیع ہو سکتا ہے عثمانیوں کی تشیع ہو، لیکن کربلائیوں کی تشیع نہیں ہے۔
کربلائیوں کی تشیع بدلا ہے، کربلائیوں کی تشیع جوش ہے، کربلائیوں کی تشیع شعور ہے،
کربلائیوں کی تشیع قربانی اور ایثار ہے، کربلائیوں کی تشیع اللہ کے فرمان پر عمل ہے، کربلائیوں کی تشیع قرآن کریم کی آیات پر نور بنور عمل کر کے اپنے آپ کو حسین ابن علی کی صفات کا آج کی دنیا میں مظہر بنا کر پیش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں اسی میدان میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں اس سے بجلی میں ہتھیل کھڑے تھے.
میں نے عرض کیا کہ جہاں تشریعی حوالے سے اللہ کی مشیت سامنے آتی ہے اللہ چاہتا کیا ہے, وہیں پر تکمیلی حوالے سے عالم باطن میں بھی اس پورے کائنات پر حسین ابن علی کا احسان ہے. اس پورے عالم پر, عالم کے ذرے ذرے پر, اس پوری کائنات پر, صرف زمین پر نہیں, صرف زمین نہیں, صرف زمین کا ایک خطہ نہیں, یہ جو نظام عالم ہے جس کو آپ ممکن وجود کہتے ہیں یعنی اللہ کی تحقیق, اس پورے عالم پر حسین کا نقش ہے,
حسین کا کردار, حسین کا اثر ہے. آپ چھوٹی سی مثال دیں کہ آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا, روایات بتاتی ہیں کہ عاشور جب منتقل ہوا, عاشور کا دن گزرا اور حسین کے بیٹے شہید ہوئے تو 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا نیچے سے حکومت کو بند کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ تقریریات عالم ہے, عالم کی وہ عالم کا کریا, زمین کا کریا, آسمان کا کریا. اس کی روایات آپ کو بتاتی ہے کہ جہاں کہیں بارش ہوتی آسمان سے حکومت کے قطرے گرتے, یہ روایات بتاتی ہے, حدیث بتاتی ہے. آج میں کسی عالم کو سن رہا ہوں, آج کسی نے مجھے کلپ بھجوائی, وہ کلپ انہوں نے انگلینڈ کے قومی نیشنل لائبریری میں ایک کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا, میں نوٹ نہیں کر سکا, اور اس کا انہوں نے پر پیج بھی بتا دیا کہ بھئی اس پیج پر یہ لکھے یہ عبارت ہے, اور کتاب لکھی ہوئی ہے آج سے 1500 سال پرانی, یعنی تقریباً 600 کچھ عیسوی اس زمانے کی, اور ابھی بھی جو کہ انہوں نے تصویر دکھائی ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, اس پر اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ برٹش نیشنل لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے, صفا یہ ہے اور آپ اس کا آج دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سال گزرا ہے یہ سال بڑا عجیب ہے کہ ہم اس پورے سال میں جتنے بھی بارش کے قطرے گرے ہیں وہ حکومت کی ضرورت میں زمین پر گرے ہیں. برطانیہ کی سرزمین کی بات ہو رہی, کتاب میں چیز محدود ہے, محفوظ ہے, لیکن ہماری احادیث تو ہمیں 1400 سالوں سے یہ بتا رہی ہے کہ اس عالم میں جب واقعی کربلا رونما ہوتا ہے تو اس رونمائی کے بعد جب پتھر اٹھایا جاتا ہے تو نیچے سے خون ہوتا ہے, اور یہ عالم کا باطن ہے, اور وہ باطن آج بھی زندہ ہے. آج بھی اگر کسی کو خاک کربلا مل جائے تو اس خاک کی خصوصیت یہ ہے کہ اثر عاشور وہ خون میں تبدیل ہوگا. اب بھی کیوں؟ یہ کوئی مادی دنیا کا قصہ نہیں ہے, یہ عالم معنی کا قصہ ہے, یعنی عالم معنی منطبق ہے اس دنیا کے ساتھ, یہ دنیا منطبق ہے ان کے ساتھ. لہذا آپ غم کریں یا نہ کریں, کوئی انسان غم منائے یا نہ منائے, تقدیری طور پر حسین ابن علی کے غم میں یہ کل کائنات غمگین بھی ہے, موتی بھی ہے, عزادار بھی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم حسین ابن علی پر گریا کر سکیں اور اس عالم کے باطن کے ساتھ منتظر ہو کر اس تقدیری عمل میں شریک ہو سکیں. عالم تو ہے ہی
امام حسین علیہ السلام کا عزادار. میں اپنے استاد کا تذکرہ کروں, بعض علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, استاد بجدانی اصول اور فقہ پڑھایا کرتے تھے, انہوں نے ایک جگہ یہ بیان کیا, میں نے خود پڑھا کہ رجب عاشور کا دن تھا, میں اپنے گھر سے نکلا حضرت معصوم علیہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ, جا کے وہاں پر میں نے زیارت عاشورا پڑھی, اعمال عاشورا انجام دیے, حضرت معصوم سے تبسم کیا, ارسال دیا, بارے والے کا دل ہلکا نہیں ہوا. کہنے لگے میں وہاں سے نکلا مشرقی سائڈ پہ ایک بادشاہ ہے, اس کے کے درمیان میں چھوٹا سا بازار، ان ساری دکانیں درمیان میں قبرستان، اس قبرستان میں بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں. اب بھی ہمارے بڑے بڑے اہل مانا، اہل دل، بڑے بڑے علماء چھپ چھپا کر راتوں میں یا صبح سویرے وہاں پہ جاتے ہیں، ان اولیاء کے قبروں کے سامنے دیکھ کر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اب بھی یہ روایت جاری ہے. کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا، میں وہاں پر جا کے میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کی قبر پہ اللہ کا محمد حسین تبا تباہی صاحب تفسیر المیزان کا شکر مانا. میں نے پیچھے سے دیکھا ان کا لباس خاک سے عطا ہوا، جو کہ عاشور کا وقت تھا، عاشور کے اثر کا وقت تھا. ان کا لباس خاک میں تھا، خاکی تھا، مٹی دل پر، اور سر پہ امامہ نہیں تھا، اور بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے اور گریا کر رہے تھے. میں خاموشی کے ساتھ جا کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا. کافی دیر میں بیٹھا، جب میں کافی دیر بیٹھا ان کا عمل ختم ہوا تو انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور میری طرف چہرہ موڑا اور مجھ سے کہا، تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جب انہوں نے یہ پوچھا تو میں تھوڑا سا کھٹکا، جو لوگ مجھ سے یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے یا نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہے اور عاشور کا دن ہے، تو پھر کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں کہ آج کے دن کی حقیقت کا تمہیں علم ہے کہ آج کیسا دن ہے؟ کہنے لگے، جب میں نے ان کا سوال سنا تو میں نے کہا، استاد آپ خود بتائیے، آپ سب جانتے ہو علامہ محمد صاحب طباطبائی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اہل باطن، اہل تفسیر قرآن. اللہ نے ان کو جامع قرآن کا وہ دروازہ کھول کر دیا تھا جو آج تک کسی بڑے مفسر پر نہیں کھلا. کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ اگر اوصاف میں منٹس پڑی جائے تو 4 منٹ سے بھی کم پڑ جائے. ایسی شخصیت. کہنے لگے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ استاد آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے کہ آج کیسا دن ہے. تو انہوں نے زمین سے یوں مٹی اور کنکریاں اٹھائی، میرے سامنے یوں رکھا اور ہاتھ کی مٹھی کھول دی. میں نے دیکھا ان کا ہاتھ خون سے پر تھا، خون سے پر. وہی زمین تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے ہاتھوں میں آنے کے بعد وہ زمین خون میں تبدیل ہو گئی، وہ کنکریاں خون میں تبدیل ہو گئی. میں نے پوچھا، استاد یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت سارا عالم حسین کے غم میں خون آلود ہے اور گریا ہو رہا ہے. یہ اس عالم کا باطن ہے. اس کا مطلب ہے حسین ابن علی کے ساتھ عالم کا باطن جڑا ہوا ہے، اور ہر عاشور میں جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح سے ولی اللہ سے جڑا ہوا ہے، 365 دن ولی اللہ کے سائے میں عالم، تو حسین ابن علی سے یہ عالم جڑا ہوا ہے. اس لیے آپ اور میں عزاداری کریں یا نہ کریں، عالم عزادار ہے. ہمیں یہ رستہ کھول کر بتایا گیا ہے کہ عالم کے ساتھ ہماہنگ ہونا ہے. تو اٹھو، اپنی گندگیوں سے، کسافتوں سے، نجاستوں سے نکلو اور اللہ سے جڑ جاؤ. تو رستہ حسین ہے، حسین کے ذریعے اگر جڑ جاؤ تو تم بھی پاک ہو جاؤ. ہمیں رستہ بتایا گیا، ہمیں بات بولنے کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں نجات کا رستہ بتایا گیا ہے. اور یہ نجات کا رستہ کثافت دے کر نہیں آتا، بیماری دے کر نہیں آتا، بیماریوں کو صاف کرتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں، چلتے چلتے میں دو جملے اور عرض کروں آپ سے، کہ جس مجلس کی وجہ سے لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہو تو وہاں پر شک کرنا چاہیے کہ آیا یہ مجلس امام حسین کی مجلس ہے یا پھر پیٹ کی مجلس ہے. کوئی مجلس، کوئی ذکر حسین ابن علی سے دور کرنے کا سبب نہیں ہے. مجلس اور حسین کی یاد دلوں کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے. عزاداری ایک کرتی ہے، بانٹتی نہیں ہے. عزاداری انحراف پیدا کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ انحراف کے خاتمے کا سبب ہے. عزاداری سید الشہداء تک پہنچانے اور سید الشہداء کے نقش قدم پر انسان کو کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ ایک سب گریہ ہے، ہم نے صرف گریہ کرنا ہے، گریہ کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. چاہے ہر زمانے کا کوئی بھی تعاون اٹھ کر مظلوم انسانوں کو کھڑا کھڑا کرے، لاشوں کے پشتے بچھا دے، لاشیں بچھا دے، لیکن ہمارا کام حسین پر گریہ ہے نہیں. اس گریہ سے حسین بیزار گریا جو ہمیں حسین سے جوڑے، وہ گریا جو ہمیں حسین کے کردار کو اپنانے کے لیے تیار کرے، وہ گریا جو ہمارے اندر حسین ابن علی کی روح بھر کر ہمیں حسین کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے تیار کرے۔
ابھی ابھی امام زمان ضرور فرمائے تو کیا کریں گے؟ امام زمان کو اسی طرح کے ساتھی چاہیے جس طرح کے امام حسین کے پاس تھے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کے جو سپاہی تھے، جو ساتھی تھے، وہ کیسے ساتھی تھے؟
آیا ہم اس معیار کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ہماری عزاداری ہمیں اس معیار کی طرف سفر کرنے میں مدد دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ اگر مدد دے رہی ہے تو اس سے بڑھ کر عبادت اور کوئی نہیں، بہترین عبادت یہی عزاداری۔ یاد رہے عزاداری سید الشہداء اگر نہ ہوگا، چونکہ یہ ولایت سے اپنی محبت کے اظہار کا مضبوط ترین ذریعہ، ولی سے اپنے عقیدے کے اظہار کا اور اپنی اٹیچمنٹ کا مضبوط ترین ذریعہ، اگر عزاداری سید الشہداء میں کمی ہو تو ہماری ولایت کمزور ہوگی۔ ولایت کی کمزوری کا مطلب
اللہ سے دوری ہے،
اللہ کی ولایت سے باہر نکلنا ہے، اس لیے ولی کی ولایت ہے، نہیں اللہ کی ولایت۔
اس لیے عزاداری سید الشہداء اس ولی کی ولایت کے اندر داخل ہونے کا بہترین رستہ اور بہترین ذریعہ۔ عزاداری سید الشہداء اگر ہے تو نجات ہے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو بھی نوافل پر زیادہ اعتماد ہے، کسی کو اگر اپنے وضو پر، اپنے حج پر، اپنے باقی اس طرح کے اعمال پر اعتماد ہے، تو پھر یاد رکھے یہ اعمال کبھی بھی بغیر سید الشہداء اور ائمہ کی ولایت کے نجات نہیں دلا سکتے۔
ان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی علی اور آل علی کی ولایت ہے۔ اگر علی اور آل علی کی ولایت ہے، اگر علی اور آل علی کی ولایت ہے تو یہ ساری عبادتیں قیمت رکھتی ہے، اور اگر وہ ولایت نہیں ہے تو پھر آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سجدے کرتے رہے، طواف کرتے رہے، آپ کی کسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
اس لیے یہ ساری عبادات زیرو ہے، زیرو زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ ایک لاکھ زیرو کو جمع کریں کوئی قیمت نہیں بنتی، قیمت تب بنتی ہے جب اس زیرو کے اندر عدد ہو۔
عدد کا نام ولایت ہے، ولایت ہے تو پھر زیرو میں جتنا اضافہ کریں گے قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر عدد نہیں ہے تو زیرو پلس زیرو پلس زیرو صبح سے شام تک آپ زیرو بڑھاتے رہے، کوئی قیمت نہیں بنتی۔ اس لیے شیطان نے بھی 6500 سال عبادت کی،
جب تک اللہ کے بتائے ہوئے ولی کے سامنے اس نے سر بستی میں خم رہ دیا، اللہ نے اس کی ان تمام عبادتوں کو ٹھوکر پر رکھ دیا۔
اس لیے ولایت شرط ہے، اور اس ولایت سے جڑنے کا بہترین رستہ عزاداری سید الشہداء۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عزاداری میں ہم عزاداری سید الشہداء میں کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن عزاداری کی روح پر ہم ہمیشہ کمپرومائز کرتے ہیں، روٹ پر نہیں کرتے، روٹ پر کرتے ہیں۔ یہ اہمیت، ہم ٹائم پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، بھی اتنا ٹائم کسی نے کہہ دیا کم کرے تو ہم کہتے ہیں جان دیں گے، کم نہیں کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن روٹ جس پر ہی کرنے والے جو ممبروں پر آ جاتے ہیں وہاں پر ہم کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں پر ہمارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ ایک کہیں کی بولی بولتا ہے، دوسرا کہیں اور کی بولی بولتا ہے، اور نتیجتاً آج جس چیز نے پوری امت کو تشیع کی طرف، کربلا کی طرف متوجہ کیا ہے، اسی چیز سے ہم غفلت کے ارتکاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہے جس نے آج انسان کو یہ شگن عطا کیا ہے کہ انسان آج کے رسیہ کے حوالے سے زندگی کا ثبوت دے۔
یہ عزاداری سید الشہداء کی مطلب ہے، یہ عزاداری سید الشہداء کے دیے ہوئے شعور کا نتیجہ ہے
کہ آج پوری دنیا کے اندر،
پوری دنیا کے اندر
اگر وہ پوری دنیا
دنیا میں اس وقت سب سے مضبوط ترین اور سب سے طاقتور ترین نظریے کا نام نظریے ولایت علی اور آل علی ہے.
عاشق ہو کیسے ہو نام کیسے ہو یا چند خطبہ کے مختے لگانے کے ذریعے سے نہیں
مجاہدت کے ذریعے سے کردار کربلائی پیش کرنے کے ذریعے سے خیرت اور حمیت کے اظہار کے ذریعے سے مظلوم کی حمایت کے ذریعے سے اور ظالم کا سر زمین پر پٹکنے کے ذریعے سے اس کی بھی یہ کربلا کی روح ہے اور ہر دور میں ہے.
جس دور میں یہ روح زندہ ہوگی تشیع زندہ ہوگی. آزاد آٹھ ارب انسانوں میں دو ارب مسلمان ہیں, دو ارب مسلمانوں میں 30 کروڑ زیادہ سے زیادہ شیعہ بنیں گے, لیکن ان 30 کروڑ کی طرف 1 ارب 70 کروڑ کی نگاہیں ہیں. باقی ساری دنیا کہاں پر ہے؟ باقی ساری دنیا کی نگاہیں کہاں پر ہیں؟
سب کو یہ معلوم ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر اپنے زمانے کے یزید, اپنے زمانے کے ابو لہب, اپنے زمانے کے ابو جہل, اپنے زمانے کے فرعون شداد نمرود سے ٹکرانے کی قوت اور ایمان ہے تو وہ صرف وہ ہے جس کے اندر کربلا زندہ ہے.
یہ کربلائی ہوا ہے, یہ کربلائی ہوا ہے.
اس لیے آج کا فلسطینی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں حسینی ہوں. اسی شیعہ کو ہم نے رکھ کر دیا, لیکن حسینیت کی تمام دیواروں کو توڑ کر ہر انسان کے دل میں اپنا گھر بنا لیا ہے کہ جہاں مظلوم کی آواز اٹھے گی حسینیت اس کی مدد کو پہنچ جائے
گی.
اس لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہو گئی ہے کہ آزاداری سید الشہداء کی روح کو ہم سمجھے گئے. وہ کیا
یہ ہم سے اتنا زیادہ کہا جاتا ہے کہ آزاداری مناؤ آزاداری کرو, اس لیے کہ آپ آٹا لے سکے, دال لے سکے, بیوی لے سکے, منصب لے سکے, مکان بھوک سکے, مکان لے جائے آپ کو تو نوکری مل سکے.
ان کاموں کے لیے آزاداری سید الشہداء, ان کاموں کے لیے حسین ابن علی سے تبسم ہے, ان کاموں کے لیے نیازیں اور سبیلے نہیں.
بہت حقیقی چیز ہے, یہ چیزیں مل جاتی ہے, نہ ملے تو پر قیامت نہیں آتی. اس لیے ان چیزوں کے ماننے میں ہر شور نہیں ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا یہ چیزیں تو مانی جائے, ضرور مانی جائے,
چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ حتیٰ اپنے دسترخوان اور ٹیبل کا نمک بھی اللہ سے مانگو,
کوئی شک
مانگو, لیکن اسی نمک پر اتفاق کر کے حیوان نہ کرو,
انسان کرو. اور انسان وہ ہوتا ہے جو حسین ابن علی کی راہ کے لیے اپنی پوری ہستی داؤ پہ لگانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے. دھن جائے کوئی بات نہیں, جان جائے کوئی بات نہیں, مال جائے کوئی بات نہیں, بدن چھن جائے کوئی بات نہیں, جیل جاؤ کوئی بات نہیں, اسیری آئے کوئی بات نہیں, سر کٹے کوئی بات نہیں, لیکن حسین کی راہ زندہ رہے اور میں اس راہ پہ شہید ہو جاؤں. یہ انسان کا مقام
اور وہ حیوانی مقام ہے.
ہاں اس انسانی مقام میں رہتے ہوئے آپ ملک کے لاسے مانگے, اہمیت سے مانگے, پانی کی اہمیت سے مانگے, کھانے کا ایک وعدہ بھی اپنے بھائی سے مانگے, سانسیں بھی اپنے بھائی سے مانگے, ساری چیزیں عطا ہوگی, لیکن ان چیزوں پر اتفاق کر کے تم اعلیٰ ترین اہداف سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں.
سب آپ مجھے مدد کر رہے ہیں. یہ ایام اہل بیت کے غم اندور مصیبت اور گریے کے ایام ہیں. یہ گریے کے ایام بڑے عجیب ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا چند لمحوں کے لیے مختصر شام غریبوں کو رائے چند گھنٹے رہ سکوں. شام غریبوں کون سی شام ہے؟ وہ شام جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن شام کے شروع ہونے سے پہلے
جتنے بھی لوگ کربلا میں شہید ہوئے وہ سب کٹا کر ایک ہی دفعہ شہید ہو گئے اور دنیا سے ہو گئے. حسین ابن علی سب کٹا کر شہید ہو گئے, عباس باغ کٹا کر شہید ہو گئے, قاسم بچی کھا کر شہید ہو گئے, علی اکبر بچی کھا کر شہید ہو گئے, اور محمد سب کٹا کر شہید ہو گئے, اصحاب سب کٹا کر شہید ہو گئے, سب شہید ہوئے اور مسلم کریم اور اہل بیت کی بارگاہ میں پہنچ گئے. لیکن جو بچ گئے, جو بچ گئے وہ ہیں جو ہر ہر پل سر کٹا رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, پھر دوبارہ زندہ ہو رہے تھے. ان کی مصیبت بہت بڑی مصیبت, وہ مصیبت بہت کم رہا ہے ان کی مصیبت کے مقابلے میں. کیوں؟ سر کٹانا بہت تکلیف دہ ہے, تیر کھانا بہت تکلیف دہ ہے, لیکن جو ہستیاں اللہ کی حیرت کے بعد ہو زین الساجدین اللہ کی حیرت کا نام ہے, زینب کبریٰ اللہ کی حیرت کا نام ہے, ام کلثوم اللہ کی حیرت کا نام ہے, یہ جو حیرت خدا ہے اس کا تماشا بن گیا ہے آخری کے بعد. یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں. ہمیں تو مسلم لشکر یزید ابن معاویہ کا سپاہی ہے لیکن تاریخ بیدار ہے, اور اس نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے اور انہیں بھائی نے بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے صاحب کے حکم سے سب کے سب لشکر والے چلے گئے خیمہ ہے اسے ہی کی طرف. ان کے ہاتھوں میں شعلہ تھا, آگ تھا, اور ایک طرف سے لوٹتے تھے اور جب لوٹنے کے بعد خالی خیمے کو آگ لگا دیتے تھے. وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خیمہ ہے حسینی سے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل رہے تھے, گریا گرا روتے ہوئے, کوئی 3 سال کا تھا, کوئی 4 سال کا تھا, کوئی 5 سال کا, کوئی 6 سال کا, میرے گنے تعداد 23 یا 27 تھی. اتنی بڑی تعداد میں بچے نکلتے تھے لیکن ان بچوں کے لبوں پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا, کوئی کہتا تھا وا محمد, کوئی کہتا تھا وا علی, کوئی کہتا تھا وا عمر, کوئی کہتا تھا وا حسین, اور سب گریا کرتے ہوئے باہر. اس اثر میں میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور اس کے سامنے وہ پیچھے تک کی خاتون ہے, اور وہ خاتون مسترد ہے, کبھی خیمے کے اندر آتی ہے, کبھی باہر آتی ہے. میں پریشان ہوا, میں پوچھا یہ خاتون کون ہے جو بھاگتی نہیں ہے؟ تو آپ ملا علی کی بیٹی خیمہ ہے. میں پوچھا یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جو آپ ملا خیمے کے اندر سید الساجدین بیماری اور مشکی کے بیت پہ ہے, چھوڑ کر جا نہیں سکتی اور ان کو اٹھا کر باہر لا نہیں سکتی. جب باقی خواتین نے محترا کے رشمے کو طہارت دی اور رسول اللہ کی بیٹی نے جب دیکھا زینب اکیلی ہے تو وہ واپس بن گئی, زینب کی مدد کی. حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھا کہ کچھ خواتین نے مل کر زینب الساجدین کو جیسے ہی خیمے سے باہر نکالا, آپ اس خیمے تک بھی پہنچ گئی اور وہ خیمہ کی طرف تھا.
پتا کرے اس اثر میں ان بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو اس تاریخ رات میں کربلا کی تاریخی میں نگاہوں سے روشن ہو چکے تھے. میں نے ایک بچی کو دیکھا, اس کے دانوں پر آگ لگی ہوئی تھی, انہیں روتی ہوئی 3-4 سال ہوتی رو رہی تھی, اور اس کے نام پر بابا بابا تھا. جب میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل بڑا ٹوٹا, میں بھاگ کر گیا کہ بچی کے دانوں کی آگ بجا سکوں. جب میں آگے گیا بچی نے مجھے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہوئی اور آگے بھاگنے لگی. میں آگے سے آیا, بچی کو روکا, بچی کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے ہی میں نے بچی کے دامن کی آگ بجھائی اس بچی نے بڑی عجیب نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا, گویا نگاہوں ہی نگاہوں کو پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے مور حملے تھے تو یہ لوٹنے والے تھے, یہ مارنے والے تھے, یہ جلانے والے تھے, تو پہلے شخص سے جو آگ بجھانے آئے ہو. جب میں بچی کی آنکھ میں یہ سوال دیکھی تو میرا دل ٹوٹا. میں پوچھا بیٹا یہ تمہارا سر زخمی ہے, کندھے زخمی ہے, تمہارے کان کی دو گھڑی ہوئی ہے اور ہم نظر آ رہے, اور تمہارے کان زخمی ہے اور رخسار پر
وہ سال کی بنگر ضیا ہو چکی ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟
کہا تھا ہاں میں کمرے پر سر زخمی ہے اس لیے کہ ان ظالموں نے پیسے کی نلیوں سے ہماری چادرے اور تکنے چھیننے کی کوشش کی۔
ہاں میرے کان زخمی ہے اور کان کی نو پھٹی ہوئی ہے اس لیے کہ ان ظالموں نے میرے بابا کی پہنائی ہوئی تالیاں اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی نو بن گئی اور کان زخمی ہوئے۔
میرے نقصان سیا ہے اس لیے
کہ جب میں نے مفاہمت کی ان کو روکنا چاہا تو ان ظالموں نے اتنے تماشے مارے کہ میرے نقصان سیا ہو گئے۔
میں نے پوچھا بیٹی تم اس عمر میں اتنی مظلوم ہو، تم ہو کون؟
ذرا اپنا تعارف تو کرا لو۔
کہا تم نے نہیں پہچانا، میں حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ میں تمہارا زخم تمہارا درد دل اور تمہارا یہ غم کیسے کم کر سکتا ہوں، کیا مدد کروں؟
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بچی نے یہی جملہ کہا اور حبیب بن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں پسینے میں شراب ہونے لگا۔ بچی نے کیا کہا؟ بچی نے کہا لگتا ہے نیک انسان ہو، ذرا مجھے موقف کا رستہ بتا دو، میں اپنے جب کی بارگاہ میں جاؤں اور شکایت کروں کہ دیکھیے میرے نانا کی امیت پہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔